عثمان بن حارثہ یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، 6 آدمی نبوت کے 13ویں سال حج کے موسم میں 6 آدمیوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، ان میں سے نعمان بن حارثہ ہیں۔ تو آپ جنت میں گئے تو آپ نے وہاں تلاوت کی آواز سنی، آپ نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے؟ کہا جی نعمان بن حارثہ کی آواز۔ نعمان کی تلاوت مدینے میں، آواز جنت میں، یہ کہاں سے وہاں پہنچ گئی؟ یہاں تو کتنی تاریں بچھائی گئی ہیں عورتوں تک بیان سنانے کے لیے، اور یہاں اتنی کائنات کو چیر کر آواز جنت میں۔ آپ نے کہا کیا وجہ ہے؟ کہا جی ماں کا بڑا فرما بردار ہے، ماں کی فرما برداری نے یہ صلہ دیا ہے۔ وہ کیسے فرما بردار تھے نعمان؟ اپنی ماں کے سر میں تیل خود لگاتے، کنگھی کر کے جوئیں خود نکالتے تھے، ان کے لیے کھانا خود بناتے تھے، اور نوالے بنا بنا کے اپنی ماں کے منہ میں خود رکھا کرتے تھے۔ تو آواز جنت میں چلی گئی۔ تو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک ایسی پاک زندگی لائے جس نے پتھر کے پجاریوں کو یہ مقام دے دیا۔ یہ تھا نا امام زین العابدین، یہ ماں کے بڑے فرما بردار تھے۔ عرب میں عیب ہے الگ الگ کھانا، یہ تو ہم لوگ ہیں نا بے وقوف کہ الگ الگ پلیٹیں اور الگ الگ چمچے الگ الگ کھانا۔ عرب آج بھی کٹھے ہی بیٹھ کے کھاتے ہیں، جو بادشاہوں کے دسترخوان پر ہم کے قطر کے بادشاہ نے ہماری دعوت کی، وہ بڑے بڑے پراتوں میں کھانا، سارے کٹھے بیٹھ کے کھاؤ، غریب آدمی دعوت کرے کٹھے بیٹھ کھاؤ۔ عرب میں عیب ہے الگ کھانا، وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھاتے تھے، اور تھے انتہائی فرما بردار۔ تو ایک دن کسی نے کہا تو کیسا بیٹا ہے، تو ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا؟ کہنے لگے مجھے ڈر لگتا ہے کوئی ایسی بوٹی نہ اٹھا لوں جو میری ماں کو پسند ہو، اور میں اللہ کی نظر میں نافرمان نہ بن جاؤں، اس لیے میں اپنی ماں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا نہیں کھاتا۔ جب ماں کسی بات کا حکم کرتی تو ایک دم اٹھ کے بھاگ پڑتے، بعض اوقات سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ماں نے کیا کہا ہے، تو قریب کھڑی ہوئی خادمہ کو بولا کر کہتے اماں نے کیا کہا تھا، دوبارہ ماں سے پوچھتے نہیں تھے، اماں ذرا دوبارہ کہنا میں سمجھا نہیں ہوں، ذرا دوبارہ بتا دو میں سمجھا نہیں ہوں، یہ ماں سے نہیں کہتے تھے، خادمہ سے پوچھتے تھے ماں نے کیا کہا ہے مجھے بتا دو۔ اللہ پاک کے نبی ایسی خوبصورت زندگی لائے جنہوں نے گھروں کو خوشگوار بنایا، آسمانوں پہ ان کے تذکرے کروائے، زندگیوں کو ایک خوبصورت نظام دیا جس میں چل کر فقیر بھی مزے میں تھا، مالدار بھی مزے میں تھا، عورتوں کے بھی مزے تھے، مردوں کے بھی مزے تھے، نظام زندگی دیا۔ خیرکم خیرکم لأہل، بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، وانا خیر لأہلی، میں تم میں سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ حضرت میمونہ کے گھر کی باری، حضرت میمونہ آپ کی آخری بیگم ہے، آخری نکاح آپ نے کیا ان کے ساتھ، آپ کو پیشاب کی حاجت ہوئی، آپ اٹھے پیشاب کرنے، ان کی آنکھ کھلی، دیکھا تو اللہ کے نبی کوئی نہیں ہے، ان کو چکر آ گیا، وہ سوکن پنا بیدار ہو گیا، او ہو مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس چلے گئے، میری باری میں، ان کو غصہ آیا، انہوں نے اندر سے کنڈی لگا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہمارے نبی واپس آئے تو دروازہ بند، تو انہیں دستک دی، کھولو کا نہیں کھولتی، جی کیوں کیوں نہیں کھولتی، کہا مجھے چھوڑ کے دوسری بیوی کے پاس جاتے ہیں میری باری میں، اللہ کی بندی انی حاقنن، مجھے تو پیشاب آیا ہوا تھا، میں پیشاب کرنے گیا تھا، کہا نہیں نہیں مجھے سارا پتا ہے، آپ مجھے چھوڑ کے دوسری کے پاس گئے، وہ سوکن پنا غالب آ گیا نا۔ تو پھر آپ نے کہا اللہ کی بندی او میں نبی ہوں، بھلا نبی بھی خیانت کر سکتا ہے؟ پھر ان کو ایک دم جیسے ہوش آ گیا، اوہو یہ تو اللہ کا نبی ہے، یہ تو کبھی بھی یہ کام نہیں کر سکتا۔ تو پھر ندامت میں اٹھ کے جلدی سے دروازہ کھولا، آپ مسکراتے ہوئے جا کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئے۔ کوئی ہم میں سو تو کیا لکھ کرو دے تیری فلانی دے تیری جمگانی تیری مان دے تیری تو دعا گوا تھا صحیح میرے کو، مار 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 اس کے بال اتار دے۔ کیا خوبصورت زندگی اللہ کے نبی نے دیا، اپنے گھر میں آٹا گوند رہے روٹی پکوانے کے لیے، اپنے گھر میں جھاڑو دے رہے ہیں، اپنے کپڑے خود دھو رہے ہیں، 9 بیویوں کے ہوتے ہوئے تو کپڑا پھٹ گیا خود سی رہے ہیں، جوتا پھٹ گیا خود اس کو سی رہے ہیں، حضرت عائشہ سے پوچھا کسی نے اللہ کے نبی گھر میں کیسے تھے؟ ضحاکاً بصاماً، اللہ کے نبی گھر میں بڑے ہنسنے والے، بڑے مسکرانے والے. باہر کیا آتا ہے؟ دائم الفکر، طویل الاحزان. اللہ کے نبی گہری سوچ میں رہتے تھے، لمبے غم میں رہتے تھے. یہ باہر کا حال ہے، اندر جا کے کیا ہو رہا ہے؟ ضحاکاً بصاماً، ہنس رہے ہیں، کھیل رہے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے حلوہ بنایا، اوپر سے آگئی حضرت سودا، وہ بوڑھی تھیں، دوسرا نکاح اپنے حضرت سودا سے کیا نا، حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد، تو گیارہویں سال نبوت کے، گیارہویں سال. تو حضرت سودا نے اپنی باری دے دی تھی حضرت عائشہ کو کہ یا رسول اللہ مجھے اب کوئی خواہش کوئی نہیں ہے، تو آپ، میں اپنی باری عائشہ کو دیتی ہوں، تو اس لیے آپ کی خوشی اور خوشنودی کی خاطر. تو آپ حضرت عائشہ کے پاس دو راتیں گزارتے تھے، ایک حضرت سودا کی باری، ایک حضرت عائشہ کی اپنی باری. تو ان دونوں میں آپس میں بڑا پیار تھا. وہ آ گئی تو ان کا سودا، آؤ نا کچھ کھاؤ. کہ نہیں میں نہیں کھاتی. کہ کھا لو. کہ نہیں میں نہیں کھاتی. کہ یا کھاؤ یا میں تیرے منہ پہ مل دوں. کہ نہیں نہیں میں نہیں کھاتی. تو حضرت عائشہ نے پورا لپ بھری اور ساری منہ پہ مل دی ان کے، اللہ کے نبی کے سامنے سارا منہ پہ ایسے پلستر کر دیا. تو اللہ کے نبی حضرت عائشہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کے گرایا چارپائی پر، کہا سودا آ جا بدلا لے، تو بھی اس کے منہ پہ پلستر کر. کہ نہیں یا رسول اللہ میں نہیں کرتی. بس ٹھیک. کیسی خوبصورت زندگی گھروں کی بتا رہے. گھر میں ہنسنا مسکرانا، گھر والوں کا ہاتھ بٹانا، یہ معاشرت ہے جو اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی اور سمجھائی ہے. کتنے عظیم الشان مقام ہیں. اور حضرت عائشہ سے دوڑ لگا رہے ہیں، خود پیشکش کی، یعنی کہ حضرت عائشہ نے پیشکش کی سارے صحابہ کو، غزوہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، کبھی سارے آگے چلے جاؤ. جب سارے نظروں سے غائب ہو گئے پھر کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ کہ جی لگاؤں گی. اب دوڑ لگ رہی، میاں بھی بھاگ رہے ہیں. تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں، میرا بدن ہلکا تھا، میں آگے نکل گئی، حضور پیچھے رہ گئے. پھر کچھ عرصہ گزرا تو اسے ذرا میرا بدن بھاری ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا عائشہ دوڑ لگاؤ گی؟ میں نے کہا جی لگاؤں گی. تو دوڑ لگائی تو آپ آگے نکل گئے، میں پیچھے رہ گئی. تو آپ نے کہا آج برابر ہو گئے. مسجد میں حبشی حبشے کا کھیل کھیل رہے تھے، تو کہا یا رسول اللہ میں دیکھنا چاہتی ہوں. اچھا آ جاؤ. تو آپ دروازے میں کھڑے ہو گئے، اونٹ بن گئے. حضرت عائشہ نے کندھے پر ٹھوڑی رکھی اس طرح اور کہنے لگی میں دیکھتی رہی دیکھتی رہی. ایک دفعہ بھی اللہ کے نبی نے کہا آپ تو بس کر رہے ہیں. کہ جب میں نے کہا بس یا رسول اللہ تو پھر آپ واپس ہوئے. جب تک میں دیکھتی رہی آپ مجھے لے کے کھڑے، دکھاتے رہے دکھاتے رہے دکھاتے رہے. یہ آپ نے گھر کی زندگی سمجھائی. گھر کی زندگی جو ہے یہ حسن اخلاق سے خوبصورت بنتی ہے، عبادات سے نہیں. عبادات تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے ہیں، بندوں سے تعلق بنانے کے لیے اخلاق ہیں، حسن سلوک ہے، میٹھا بول ہے، مسکرانا ہے. اولاد سے بھی دیکھو، میں یہ کہتا ہوں یہ آج کی بات نہیں، یہ شروع کی بات ہے. اولاد کے لیے بھی اظہار محبت ضروری ہے اور حسن سلوک ضروری ہے. ماں باپ والا حق نہیں اختیار کرنا چاہیے، دور ہو جائیں گے. سفیان ثوری رحمت اللہ فرمایا کرتے تھے یہ میرا بیٹا سعید اگر مجھے پکارے اور میں نفل پڑھ رہا ہوں تو میں اس کی خاطر نفل نماز توڑ دیتا ہوں، نفل نماز میں اس کی خاطر توڑ دیتا ہوں. کہ یہ قریب کرنے کا ذریعہ ہے، تربیت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ماں باپ میں الفت اور محبت ہو، صرف حکم کی لائن نہ ہو. اگر صرف حکم کی لائن ہوگی تو اولاد ماں باپ سے دور ہو جائے گی. پھر ان کے حکم ان کے لیے مصیبت نظر آئیں، مشقت نظر آئی، لیکن ان کے لیے اظہار محبت، اظہار الفت، محبت اتنا دیا جائے کہ ان کا دل ماں باپ کی طرف کھچ جائے، ورنہ ان کے دل دوستوں کی طرف چلے جائیں گے، ماں باپ سے دور ہو جائیں گے. اوفو، یہ باب نہ کوئی سناتا ہے، نہ کوئی پڑھتا ہے، نہ کوئی بتاتا ہے. اخلاق کا باب بل چوتھا نمبر، ویسی تبلیغ والوں نے بھی چھوڑو، چوتھا نمبر گن کے آگے چلے جاتے جی میں ایشیا ہی کوئی نہیں. ساری زندگی کا دار و مدار تو حسن اخلاق پر. تبلیغ کے لیے بھی دگنے اخلاق چاہیے. اللہ نے کہا، دیکھو یوں سمجھو، یہ میں نے کیپسول آپ کے سامنے بنایا، یہ بیچ میں دوائی ہے. اللہ نے کہا خذ العفو، پھر اس کے نیچے کہا ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، پھر ان دونوں کے درمیان میں کہا ہے وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ. خُذِ الْعَفْوَ، معاف کرنے کو مضبوطی سے تھام لو. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ، دعوت دو. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، زیادتی کرنے والوں کو معاف کرو، درگزر کرو. دو دفعہ اخلاق کا حکم سنایا ہے، ایک دفعہ تبلیغ کا حکم سنایا ہے. ایک سیر تبلیغ کے لیے دو سیر اخلاق پیدا کرو. بیٹے کو سمجھا رہے ہو نا، یہ بھی تبلیغ صرف بستر اٹھانا تو نہیں نا. ابھی اپنے بچے کو باپ سمجھا رہا ہے، یہ بھی تو تبلیغ ہی ہو رہی. ماں اپنے بچوں کو سمجھا رہی، یہ بھی تبلیغ ہو رہی ہے. اب ہاں، اسپیشل وقت لے کے نکلنا وہ تو اہتمام کے ساتھ ایک الگ کام ہو گیا، لیکن ہم تو ہر وقت دعوت والے ہیں. ہماری تو نسبت ہی دعوت کی ہے، یہ امت ہی امت ہے، دعوت دعوت دینے والی امت ہے. ان کے ذمے کام ہی، ایک کان میں اذان، دوسرے کان میں اقامت. اذان بھی دعوت، اقامت بھی دعوت. ان کو تو پیدا ہوتے ہی بتا دیا گیا کہ تو داعی اللہ ہے، تیرا کام دنیا میں حق کے کلمہ کو بلند کرنا ہے. تو جہاں بھی دعوت کی بات ہو، نصیحت کی بات ہو، دو حصے اخلاق ہوں، ایک حصہ نصیحت ہو، تو تب جا کے وہ نصیحت قابل قبول ہوگی. یہ کرو یہ نہ کرو، یہ نہیں ہوتا. میں نے اپنے بھائی سے بات کی، میں نے کہا ذرا بچوں کے ساتھ بیٹھا کرو، کچھ سمجھایا کرو. بڑا سمجھاتے ہیں، مانتے ہی نہیں. فلانے ڈمکانے شروع ہو گئے، میرے مانتے ہی نہیں. میں کہا تم صرف یہ کہتے ہو گے یہ کیا کرو یہ نہ کیا کرو، اس سے تو بات نہیں چلتی. اس کو میٹھا تو کرو، کوئی دودھ کھانڈتا پا پھکا کے میں پیتا جاؤ، میٹھا کرو. فضائل سنا کر، محبت کا اظہار کر کے، آگے پیچھے اس کو دیکھو. قرآن میں صرف 500 آیات ہیں احکام کی، اللہ سیدھی سادھی اتار دیتا بھائی یہ کرو یہ نہ کرو، چھٹی. 5,500 آیات کیوں سنائی ہیں؟ 5,500 آیات 500 آیات پر کھڑا کرنے کے لیے سنائی ہیں. جب آدمی کاشت کرتے ہیں نا، تو آخری جو پھیرا تھا نا ڈرل کا، وہ تو صرف 2 inch گہرا ہل چل رہا ہوتا ہے، صرف 2 inch گہرا ہل. تو دیکھنے والا شاید یہ سمجھے کہ بس اسی کا نام زراعت ہے، بس 2 inch ہل پا دیو تو آپ کی فصل ہو جائے گی. اس سے پہلے کوئی 12 دفعہ اس میں ہل پڑ چکا ہوتا ہے، وہ زمین مر چکی ہوتی ہے، اس کا کلیجہ پھٹ چکا ہوتا ہے، وہ ریزہ ریزہ ہو چکی ہوتی ہے اور بیج کو لینے کے قابل ہو چکی ہوتی ہے. پھر 2 inch کا گہرا ہل چلتا ہے اور دانا پیچھے اگتا چلا جاتا ہے، اگتا چلا جاتا ہے. یہ کرو یہ نہ کرو، اس سے نہیں کوئی بنتا کام. تو کتنے اس کے ساتھ فضائل اللہ نے سنائے، کبھی جنت سنائی، کبھی دوزخ سنائی، کبھی توحید سنائی، کبھی اسے رسالت سنائی، کبھی دنیا کے وعدے بھی سنائے. تو دنیا میں یہ صرف یہ نہیں کہ آخرت. واخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين، دنیا بھی سنائی، آخرت بھی سنائی، قوموں کے قصے سنا 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 کر. پھر اللہ ایک بات، میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اللہ کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، لہو ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ینزل من السماء وما یعرج فیها وهو معاکم اینما کنتم واللہ بما تعملون بصیر لہو ملک السماوات والارض و اللہ ترجع الامور یولج اللیل فی النہار و یولج النہار فی اللیل وهو علیم بذات الصدور. کتنی لمبی میں نے آیات پڑھی آپ کے سامنے, اب صرف اللہ یہ بتا رہا ہے میں کون ہوں. سارا جگ جہان تیرے اللہ کی تعریف کرتا ہے, وہ عزت والا حکمت والا, سارے جہان کا مالک, زندگی والا موت والا, وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن, ہر چیز کا علم رکھنے والا, وہ چھ دن میں زمین آسمان کو بنا کر عرش پہ استوا کرنے والا, اور وہ دن اور رات کے نظام کو چلا کر اندر کو بھی جانے, باہر کو بھی جانے, ظاہر کو بھی جانے, باطن کو بھی جانے, ہر وقت تمہارے ساتھ ساتھ ہو, جدھر تم چلو, جدھر تم رہو, تم سو, تم اٹھو, تم بیٹھو, تم پھرو, وہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتا رہے, تمہاری شارخ سے قریب ہو کر وہ تمہارے ساتھ ہو. سارے جگ جہان کے کام اسی کی طرف لوٹ کر آتے ہوں, اسی سے شروع ہوتے ہوں, اسی کی طرف لوٹتے ہوں. اتنے لمبے چوڑے مضمون کے بعد اللہ نے صرف ایک جملہ بولا ہے تشکیل والا, آمنوا باللہ ورسولہ. تو جو اللہ ایسا اللہ ہو تو پھر اس پہ ایمان لے آؤ, تو اس پہ ایمان لے آؤ. ایک بات کے لیے کتنی آیات سنائی ہیں, ایک جملہ آمنوا باللہ ورسولہ. اب آئی ایمان لاؤ نا میرے بندو, اللہ اس کے رسول پر ایمان لے آؤ, تمہارا اللہ بڑا زبردست ہے. پھر آگے پھر اسی پر وما لکم لا تؤمنون باللہ, تم ایمان نہیں لاتے, تمہیں تم وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے؟ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اولاد کے ساتھ بھی وہ اصول ہیں جس سے وہ قریب ہوگی, بیوی کے لیے وہ اصول ہیں جس سے وہ قریب ہوگی, خاوند کے لیے وہ اصول ہیں جس سے خاوند قریب ہوگا. یہ تو میں نے ایک رخ, دوسرا رخ کیا ہے. ایک عورت آئی, یا رسول اللہ میری شادی ہونے والی ہے, میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے, میرے خاوند کا میرے اوپر کیا حق ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا تیرا خاوند سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہو, ان زخموں میں پیپ پڑ چکا ہو, تو زبان سے چاٹ چاٹ کے صاف کرے تو بھی تو نے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. سر سے لے کر پاؤں تک سارے زخموں کو زبان سے چاٹ کے صاف کرے تو نے اپنے خاوند کا حق ادا نہیں کیا. ایک اونٹ نے آ کر آپ کو سجدہ کیا تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ اونٹ آپ کو سجدہ کر رہا ہے, ہم نہ آپ کو سجدہ کریں؟ کہ نہیں, سجدہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے. ہاں اگر میں سجدے کا حکم کرتا اللہ کے سوا تو عورت سے کہتا کہ اپنے خاوند کو سجدہ کر. تو دونوں طرف کو بیلنس کیا, دونوں طرف کو اعتدال میں رکھا کہ وہ اس کا حق پہچانے, وہ اس کا حق پہچانے, اولاد کو اپنی جگہ اعتدال میں رکھا کہ وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. اے میرے بندو اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, خدمت نہیں کہا, احسان احسان. اب احسان کی بات کیا ہے, ہم احسان کر کہاں سکتے ہیں؟ ایک شخص اپنے ماں کو کندھے پہ بٹھا کے طواف کرا رہا تھا تو پھر ایسے اپنی ماں کو طرف منہ کر کے کہنے لگا اماں تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, تیرا حق ادا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ حضرت عبداللہ بن عمر پاس سے گزرے, کہنے لگے ابھی تو ایک گھونٹ دودھ جو دو سال تو نے ماں کی چھاتی کا پیا ہے, ابھی ایک گھونٹ کا حق ادا نہیں ہوا. اور ایک روایت جو حضور تک ہے کہ وہ بدو حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ میں نے اپنی ماں کی یہ خدمت کی, کیا میں نے حق ادا کر دیا؟ کہ نہیں, ابھی تو ایک گھونٹ دودھ کا بھی حق ادا نہیں. اور ایک روایت میں یوں آتا ہے اس نے آ کر پوچھا کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا, تو فرمایا عبداللہ ابن عمر نے کہ تیری ماں نے تیری خاطر تھک تھک کے جو لاکھوں کروڑوں سانس لیے لمبے لمبے, ابھی اس میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا. تو دونوں طرف کا اللہ تعالیٰ نے نظام بنایا, ماں باپ کے لیے اپنا, اولاد کے لیے اپنا, وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. اگر تیرے ماں باپ بوڑھے ہو جائیں تو ان کے سامنے اف بھی نہ کر. اف ہماری زبان میں ام. جب ماں بلائے باپ بلائے سر کھا دی جان. یہ جو اوں ہے یہ وہ اف ہے. اوں کرنے پر بھی ساری نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں. ولا تنہرهما خبردار کوئی سخت بول نہ بول دینا. وقل لهما قولا کریما ان سے میٹھی بات کرنا. واخفض لهما جناح الذل من الرحمہ کیا تشبیہ دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کہ ان کے سامنے ایسے ذلیل ہو کے پڑ جاؤ جیسے پرندہ ایسے. میں بتایا کرتا ہوں کہ یہ آیت مجھے تفسیر سے زیادہ شکار سے سمجھ میں. جب کبھی زمانہ جاہلیت میں کالج سکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت کوئی زیادہ آبادیاں نہیں تھیں, زراعت بھی اتنی نہیں تھی, تو جنگل زیادہ ہوتے تھے. ویسے بھی ہم راوی کے کنارے پر ہم لوگ, ہمارا گاؤں ہے, تو ہم جب آتے تھے لاہور سے تو اپنا راشن لے کر نا کئی کئی دن کا جنگل میں چلے جاتے اور وہاں جا کے سورے نوکر بھی ساتھ بندوقیں اور خیمے خومے اور وہاں آٹھ آٹھ دن جنگل میں پڑے رہتے تھے. تو وہ سارا دن شکار کھیلنا, شام کو 70-80 تیتر مار کے پھر رات کو وہی پکنے وہی کھانے, بس ایک شوق. بیچ میں دریا کبھی پار نکل گئے کبھی ادھر آ گئے, پانی تھوڑا تھا تو جب وہ تیتر کو چھرا لگتا تھا نا تو ایسے گرتا تھا, تو بھاگ کے جب ذبح کرنے کے لیے جاتے تھے مرنا جائے تو وہ اس وقت ایسے بے بس نظروں سے ایسے دیکھ رہا ہوتا تھا اور اس کے پر ایسے پڑے پھیل جاتے تھے نا بے بس ہو کے گرتا تھا, پاؤں ایک طرف پر ایک طرف آنکھیں ایسے گردن یوں ٹیڑی. یہ ہے جناح الذل, جناح الذل کہ جیسے زخمی پرندہ شکاری کے آگے بے بس ہو کے گرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تم بے بسی سے نہ گرو, من الرحمہ تم محبت سے ذلیل ہو اپنے ماں باپ کے سامنے. وہ تیتر کے بس میں وہ تو اڑ جائے نا, چکور کے بس میں وہ تو اڑ جائے, تو اللہ نے کہا نہیں نہیں نہیں, وہ تو بے بسی سے گرتا ہے اور گردن ٹیڑی کر کے کہتا ہے پھر چھری ہوں تیرے ہی واسطے چاہ. تم کیا کرو, من الرحمہ تم ماں باپ کے آگے محبت کی وجہ سے ذلیل ہو جاؤ اور اپنے پر پھیلا دو. دیکھو ہے تو خدمت کا لیکن کتنے خوبصورت تشبیہ, عاجز ہو جاؤ. خود خود کو پتا چلا میری غیر حاضری لگ گئی ہے. پرندوں نے کہا آج تیری خیر کوئی نہیں, یا تو کس جاؤن ہے یا تیری ٹھکائی ہونی. اچھا کیوں, تو وہ کہہ رہے بغیر اجازت کے کہوں گے. تو اس کو جب پتا چلا میری غیر حاضری لگی کوئی نہ کوئی سزا ضرور ملے گی, تو ایسے آیا اڑتا ہوا اور آ کر جو سلیمان علیہ السلام کے سامنے ایسے گرا, گردن ایسے کر دی, پر یوں کر دی, ٹانگیں ایسے کر کے اور یوں ٹیڑی گردن کر کے ایسے دیکھنے لگا رحمت. وہ ایسی ذلت کی شکل اختیار کی سلیمان علیہ السلام کا سارا غصہ ہی ختم ہو. تو یہ میرا رب کہہ رہا ہے ایسے ماں باپ کے سامنے بچھ جاؤ جیسے پرندہ یوں گر کے ذلیل کا تھا پھر چھری ہوں. پھر اس کے ساتھ یہ نہیں, آگے کیا کرو, وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا اپنے ماں باپ کے لیے دعائیں کرو کہ یا اللہ ان پر کرم کر دے جیسے انہوں نے مجھے بچپن میں پالا. ایک بدو آئے حضرت عمر کے پاس, کہا جی میں نے اپنی ماں کا پیشاب بھی دھوتا ہوں, پخانا اٹھاتا ہوں, کپڑے دھوتا ہوں, روٹی کھلاتا ہوں, کیا میں نے ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عمر نے فرمایا نہیں. کہا یہی کچھ تو وہ کرتی تھی, میرے لیے یہی کچھ میں نے کر دیا اس کے لیے. کہا بات یہ ہے کہ جب وہ تیرے لیے کرتی تھی نا, تیرے پیشاب پخانے دھوتی تھی, تو ساتھ تیرے لیے دعائیں کرتی تھی یا اللہ اس کو زندگی والا بنا, اور تو جو اس کے پیشاب پخانے دھوتا ہے تو دعائیں کرتا ہے یا اللہ اس کو جلدی اٹھا میری مشقت ختم ہو. تو اپنی ماں کا کیسے حق ادا کر سکتا. کہا یہ بات تو سچ ہے. تو کتنی خوبصورت زندگی کو بتایا گیا ہے. اب یہ نہ ہمارے گھروں میں ہے, نہ بازار میں ہے, نہ ماحول میں ہے. اس زندگی کو سیکھنے کی ضرورت ہے. پوری ایک زندگی ہے بھائیو بہنوں, یہ سارے زندگی کے پہلو ہیں. ان سب کا نام معاشرت ہے. اسلامی معاشرت ان ساری چیزوں کو زندہ کرنے کا نام ہے. صرف کسی ایک چیز کو, صرف عبادات زندہ ہونے سے یہ کام نہیں بنتا, صرف ذکر تلاوت سے یہ کام نہیں بنتا. اسلامی ایک معاشرت ہے.
اس میں محبت درگزر. معاف کرنا. حضرت عمر جیسا جو آدمی ہے, حضرت عمر جیسا آدمی,
وہ ایک دروازے پر پہنچے, عبد الرحمن بن عوف ساتھ تھے, تو وہاں شراب چل رہی تھی, شراب. تو حضرت عمر نے کہا, دیکھ رہے ہو یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو عبد الرحمن بن عوف کہنے لگے, میرے خیال میں ہم سے قصور ہو رہا ہے. کہیں ہم سے قصور ہو رہا ہے؟ وہ قصور تو وہ کر رہے ہیں اندر بیٹھے شراب پی رہے ہیں. ان کا نہیں, ہم سے قصور یہ ہو رہا ہے کہ ہم مسلمانوں کی جاسوسی کرتے پھر, ہم ان کے عیب ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. تو بھی استغفار کر, میں بھی کرتا ہوں, یہیں سے واپس چلتے ہیں. عمر جیسا آدمی چپ کر کے وہاں سے واپس ہو گیا. یہ اسلامی معاشرت ہے, چھپانا, اچھالنا نہیں, چھپانا. جب ان کو مائز اسلمی کو جب حد لگ گئی, تو حضال بن ثابت جنہوں نے مشورہ دیا تھا, جاؤ اللہ کے نبی کو بتا دو, تو ان سے آپ نے کہا, اگر تو اسے چھپا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. لو سترتہ بفوبک, اگر تو اسے چھپا لیتا تو کتنا اچھا ہوتا. دیکھو نا, غیبت کو کس چیز سے تشبیہ دی گئی ہے. ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا. پہلے تو یہ سوچو کہ کھانا کھٹا ہو جائے نا سالن تو ہم نہیں کھا سکتے. وہ کھٹا ہو گیا, کھٹا ہو گیا, نہیں کھا سکتے. جب ہم رائےڈ میں پڑھتے تھے نا, تو اس وقت تو وہ نہ برف ہوتی تھی اور نہ بجلی ہوتی تھی, تو گرمیوں میں بڑی احتیاط سے وہ پکا ہوا رکھتے کھلی جگہ میں, اللہ کرے کھٹا نہ ہو. سارے رات دعائیں بھی مانگتے, اور وہ زیادہ گرمی پڑتی تو صبح اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی تھی, تو ہمیں پھینکنا پڑتا تھا. کھٹا سالن ہو جائے, حرام تو نہیں ہے, ناپاک تو نہیں ہوگا نا, ذائقہ بدلا ہے نا, نہیں کھاتے. تو اللہ کیا کہہ رہا ہے, مردار کھانا تمہیں کیسا لگے گا؟ مردار, پکا ہوا بھی نہیں, ایسے ہی کچا مردار. اگر وہ میت تمہارے سگے بھائی کی ہو تو اس کا کھانا تمہیں کیسا لگے گا؟ تشبیہ تو دیکھو کتنی خوفناک ہے, کہ آپ ذرا تصور میں کرو کہ ایک آدمی اپنے سگے بھائی کی میت کی بوٹیاں اتار اتار کے کھا رہا ہے. یہ اور غیبت کرنے والا برابر ہیں. غیبت کرنے والا اور یہ نقشہ قائم کرنے والا برابر ہیں. اب تشبیہ تو دیکھو کتنی خوفناک اور سنگین شکل میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو تشبیہ دیا ہے. بچو بچو بچو, لا یغتب بعضکم بعضا ایود احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ. کیا چاہتے ہو, اپنے سگے بھائی کا گوشت کھانا چاہتے ہو, مردار کا, مر چکا ہو. تو میرے بھائیوں بہنوں, زندگی اللہ کے نبی ہی لے کر آئے تھے جو ہمارے اندر سے نکل گئی. تو اللہ کے راستے میں نکل کر تو ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. سیکھنا تو 24 گھنٹے کا ہے, ہر وقت, ساری زندگی. گھروں میں بھی تعلیم کے حلقے ہوں, گھروں میں فضائل کے حلقے ہوں, گھروں میں سیرت کے حلقے ہوں, گھروں میں اپنے بچوں کے ساتھ بڑے بوڑھے بیٹھ کر صحابہ کی, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو. فضائل کی کتاب تو ایک عنوان ہے. فضائل کی تعلیم صرف اتنی تو نہیں ہے کہ فضائل کی چند حدیثیں پڑھ دو. 10 منٹ سے تو ذہن دھلتا ہی نہیں, بننا کیا ہے؟ 10 منٹ سے تو ذہن دھلتا نہیں, بنے گا کیسے؟ اس کے ساتھ صحابہ کے قصے جوڑو, نبیوں کے قصے جوڑو, حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی پاک سیرت کو جوڑو, تو اپنا بھی ذہن بنے, ان کا بھی ذہن بنے کہ ہماری زندگی کا ایک مقصد ہے. ویسے بیکار زندگی نہیں ہے. تو نکلنا تو ہوتا ہے ایمان کے جذبے, ذرا وہ ان میں ذرا تھوڑی ہوا بھر جائے, ان میں تھوڑی تازگی آ جائے, اور ان میں ایک قوت بشاشت آ جائے. واپس آ کر 24 گھنٹے کی محنت ہے, ہر وقت کی محنت ہے. کبھی نماز کی شکل میں, کبھی تلاوت کی شکل میں, کبھی ذکر کی شکل میں, کبھی تعلیم کے حلقوں کی شکل میں, اور کبھی وہ حسن اخلاق کی شکل میں, کبھی نیت کو درست کرنے کی شکل میں, کبھی اللہ کی راہوں میں قدم اٹھانے کی شکل میں. یہ ساری ہی کام کی شکلیں ہیں, یہ ساری ہی محنت کی مختلف صورتیں ہیں. محنت کی ان ساری شکلوں میں جو مرد عورت استعمال ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو روشن کر دیتا ہے. اور اس کے اندر ایمان کی شمع فروزہ ہوتی ہے اور وہ اوروں کے لیے ذریعہ بنتا ہے. اللہ نے اس امت کو سارے عالم کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے. جو کریں گے اللہ تعالیٰ انہیں چمکائے گا. زندگی تو وہی جو ہاتھوں سے جا رہی ہے, نکل رہی ہے. تو اس لیے بھائی اور بہنوں, اللہ اس کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو اپنے اندر لانا, اوروں میں زندہ کرنا, اس کے لیے ہمارے یہ نکلنے کا نظام ہے. اس کے لیے اپنے ارادے بھی کرو, پچھلی پر توبہ کرو, اگلے کے ارادے کرو اور اپنے نام پیش کرو.
اے اللہ, ایک تو بھائی یہ کوشش کی جائے, بندے اور رب کا جو تعلق جڑتا ہے وہ سجدوں سے جڑتا ہے. آج تک جس نے بھی اللہ کو پایا اس کے قدموں میں سر رکھ کے ہی پایا ہے. الصلاۃ صلۃ بین العبد ورب, نماز بندے اور رب کو آپس میں جوڑ دینے کا ذریعہ ہے. اور اللہ کے نبی کا فرمان ہے, ان الساجد یسجد فی قدمی الرحمن, سجدہ کرنے والا اللہ کے قدموں میں سر رکھتا ہے. یہ وہ تشبیہ ہے جو کسی جگہ بھی نہیں دی گئی. اللہ تو ہم سے وراء الورا ہے, لیکن سجدے میں سر رکھنے والا وہ اتنا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے جیسے اللہ کے پاؤں میں سر رکھ دیا. تو گھروں میں عورتیں اذان ہوتے ہی نماز کا اہتمام کریں, ابھی پڑھتی ہیں, وہ کرتے کرتے آخر وقت ہو جاتا ہے, پھر اس میں سے اہتمام نکل جاتا ہے. اذان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب کام چھوڑ کر مصلی کی طرف لپکا جائے, دوڑا جائے, جو کام جہاں ہے اسے وہیں چھوڑ دیا جائے. اور مردوں کے لیے ہے مسجد کی طرف دوڑنا کہ اپنے دکانوں سے اٹھیں, دفتروں سے اٹھیں اور مسجد کی طرف دوڑیں کہ اب کامیابی مسجد سے ملنے کا اعلان کیا جا رہا ہے. حی علی الفلاح, آؤ اس کامیابی کی طرف جو اب صرف تمہیں مسجد سے ملے گی اور کہیں نہیں ملے گی. بھائی نماز کو بازار میں زندہ کیا جائے, دفتر بند ہو جائیں, دکانیں بند ہو جائیں, کبھی اللہ لے آئے گا یہ دن, لیکن ہم اپنے طور پر تو یہ کریں کہ اپنی دکان سے اٹھ جائیں, دفتر سے اٹھ جائیں اور نماز کے لیے کا وقفہ کیا جائے تو چیز اللہ کو پسند ہے. گھروں میں اپنے کام چھوڑ کر عورتیں مصلی کی طرف لپکیں تو اس سے انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی خوش ہوں گے کہ اپنا کام چھوڑ کے مصلی پر آئیں. روزمرہ زندگی میں اپنی زبان کو غیبت سے بچائے. جتنے گھروں میں ہلاکت اس غیبت سے آئی ہے اور آ رہی ہے, اس سے زیادہ کہیں بھی کوئی بربادی لانے والا عمل نہیں ہے جتنا یہ زبان کا غلط استعمال جو گھروں کو ہلاک کر دیتا ہے, برباد کر دیتا ہے. یہ نیک لوگوں کا گناہ ہے. وہ شیطان کے پاس مختلف ہیں نا چیزیں جس کے ذریعے سے وہ اپنے حملے کرتا ہے. کوئی ایک ہتھیار تو اس کا ہے نہیں, کتنے ہتھیاروں سے وہ مسلح ہے. تو یہ نیک لوگوں کا جو ہتھیار ہے شیطان کا, وہ غیبت ہے. ان کو غیبت میں پھنساتا ہے, اوروں کی حقارت میں پھنساتا ہے, اوروں کو گھٹیا سمجھنے میں پھنساتا ہے. اپنے آپ کو اچھا سمجھنا, اپنی نیکی پہ اترانا, اوروں کی کمیاں دیکھنا, پھر اس پہ تبصرے کرنا, پھر اس کو موضوع سخن بنانا, تو اس سے اللہ کی نظروں سے لوگ گر جاتے ہیں. ہمیں اپنے آپ کو غیبت سے بچایا جائے, اوروں کی کمی پر تبصرے کرنے سے اپنے آپ کو بچایا جائے, اس سے سارا گھر جنت بن جائے گا اور تھوڑے عمل سے بڑی جنت مل جائے گی. اللہ کے نبی کا فرمان ہے, اچھے اخلاق کے ذریعے سے انسان ساری زندگی کے تہجد گزار اور ساری زندگی کے روزے دار سے بھی اوپر کا درجہ حاصل کر سکتا. تو اپنی زبان کو عادی بنایا جائے میٹھے بول کا, اچھے کلام کا یا خاموشی کا. حضرت لقمان کی نصیحتیں بڑی پرمغز ہیں, قرآن نے بھی ان کو حصہ دیا ہے. پوری سورت لقمان کے نام پہ اتاری گئی ہے اور ان کی نصیحتوں کو قرآن نے تفصیل سے بیان کیا ہے. تو وہ ایک دفعہ اپنے بیٹے سے فرما رہے تھے, بیٹا میں چپ رہنے پر کبھی بھی نہیں پچھتایا, میں جب بھی پچھتایا ہوں اپنے بول پر پچھتایا. ہمیشہ انسان بول کے ہی پچھتاتا ہے. تو ایسی اللہ سے مانگنی چاہیے کہ اللہ توفیق دے کہ ایسا بول نہ نکلے جس میں ہمیں بعد میں پچھتانا پڑے. بھائی یہ بڑی بندگی ہے, اس کے ساتھ تھوڑا سا ذکر, تھوڑی سی تلاوت کام چل جائے گا. چلے گا نہیں, بڑا عالی شان چلے گا.
ذکر بھی لمبے چوڑے ہوں، تلاوت بھی لمبی چوڑی ہو، ساز زبان کا غلط استعمال ہو، تو ایسا ہے جیسے بناتا بھی ہو گراتا بھی ہو، بنائے بھی صحیح گرائے بھی صحیح، ادھر بنائے ادھر گرائے، تو تھوڑے عمل کے ساتھ زندگی بڑے عالی شان مرتبے تک پہنچ سکتی ہے، اگر اخلاق اچھے ہوں، زبان کا بول میٹھا ہو، اور اس کو بچوں کو بھی سمجھایا جائے اور خود بھی اس سے بچا جائے اور روکا جائے، تو انشاءاللہ ساری زندگی بہترین گزرے. اور بھائی معاف کرنے کی عادت ڈالی جائے، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو بھی معاف کرو، خود اپنے ذریعے سے کسی کو تکلیف پہنچے تو معافی مانگنے میں پہل کرو، کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں جلدی کرو، اپنے سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں پہل کرو، کہ جو پہل کرتا ہے وہی آگے بڑھتا ہے. امام حسن اور محمد بن حنفیہ دونوں بھائی ہیں، حضرت علی کے اولاد ہیں، وہ حنفیہ کے بیٹے ہیں، یہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کی، تو ان دونوں میں کوئی تکرار ہو گیا تو محمد بن حنفیہ نے امام حسن کو لکھا کہ تو فاطمہ کا بیٹا ہے اور میں حنفیہ کا بیٹا ہوں، میری ماں تو تیری ماں جیسی نہیں ہو سکتی نا، تو دیکھو کہیں معافی مانگنے میں حنفیہ کا بیٹا فاطمہ کے بیٹے سے کہیں آگے نہ نکل جائے، تو پھر اس کا نمبر آگے ہو جائے گا، فاطمہ کے بیٹے کا نمبر پیچھے ہو جائے گا، تو تمہیں اللہ نے عزت دی ہے، تم اپنے اس عہدے کو برقرار رکھو. ایسا مفہوم تھا کہ فاطمہ کا بیٹا آگے ہی رہنا چاہیے. جب وہ امام حسن نے وہ خط پڑھا تو اسی وقت آئے اور آ کر اپنے بھائی سے معافی مانگ لی. تو معافی مانگنے میں پہل کرنا بھی عزت کا ذریعہ ہے، معاف کرنے میں جلدی کرنا بھی عزت کا ذریعہ ہے، اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے، سہل ہو جاتی ہے. جو اللہ کی صفت ہے نا وہ ہم اپنا لیں کہ اللہ کے پاس گناہوں کے انبار لے کر جاؤ، ایک دفعہ کو یا اللہ معاف کرتے جاؤ معاف کر دو، یہی اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. مشکل کام ہے، قابو میں آ گیا تو بڑا اجر ملے گا، اللہ بہت خوش ہو. تو بھائی سارے اس کی نیت کرو، ارادے کرو، اللہ سے مانگو، درود شریف پڑھو، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، فصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ، وفعل بنا ما انت اہلہ، انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہم وفقنا لما تحب و ترضا، اللہم استر عوراتنا و آمن روعاتنا، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الظالمين. اللهم لا تسلط علينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم إنا نسألك خير الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين. يا الله ہمارے دلوں میں اپنی محبت کو راسخ فرما دے، اپنے پیارے محبوب کی محبت ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. یا اللہ نافرمانیوں کی نفرت عطا فرما دے، یا اللہ فرما برداریوں کا شوق عطا فرما دے. اے میرے مولا ہمارے زبان کے بول وہ کر دے جو تجھے پسند ہیں، ہماری زبانوں کو ناپسندیدہ بولوں سے ہٹا دے میرے مولا، ہماری نظروں کو غلط دیکھنے سے ہٹا دے، ہمارے کانوں کو غلط سننے سے ہٹا دے، ہمارے ہاتھ پاؤں کی غلط حرکتیں ہمارے اندر سے نکال دے، ہمارا سارا وجود اپنی اطاعت میں ڈھال دے میرے مولا. اب ہماری ساری غلطیاں جو سہواً خطاً عمداً جتنے بھی ہوئی ہیں میرے مولا اپنے فضل و احسان سے معاف کر دے. معاف کرنا یا اللہ تیرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں لاتا. اے میرے مولا اپنے بندوں کو معاف کر دے جن گناہوں کی وجہ سے یا اللہ ہمارا نصیب ڈوبا ہوا ہے اور امت کی کشتی رواں ڈول ہے، ہمارے وہ اجتماعی انفرادی گناہ معاف کر دے یا اللہ، اور امت کی دنیا کی بھی حفاظت فرما اور آخرت کی بھی حفاظت فرما. یا اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، ہمارے گھروں میں اپنے نبی والی معاشرت کو زندہ کر دے، بازاروں میں اپنے نبی والی تجارت کو زندہ کر دے، حکومتوں میں رحم زندہ کر دے، عدالتوں میں عدل زندہ کر دے، تاجروں میں سخاوت زندہ کر دے، زمینداروں میں تواضع زندہ کر دے، یا اللہ فقراء میں خودداری زندہ کر دے. اے میرے مولا، اے میرے مولا تمام طبقات امت میں وہ صفات پیدا کر دے جو تجھے پسند ہیں. یا اللہ جتنی خطائیں ہو رہی ہیں وہ اپنے فضل و احسان سے ان سے طبیعتوں کو ہٹا دے، ان سے یا اللہ مزاجوں کو ہٹا دے، اور میرے مولا اس ساری فضا کو اپنے فضل و احسان سے عافیت کے ساتھ ہدایت کے نور سے روشن فرما دے، کفر کی، باطل کی، گمراہی کی اندھیری رات کو ختم کر دے میرے آقا، اور ہدایت کی، ایمان کی روشن صبح کو نکال دے میرے مولا، ہوا چلا دے میرے مولا، ساری دنیا کے غیر مسلموں کے لیے بھی اسلام کا دروازہ کھول دے یا اللہ، جتنی جماعتیں تیری راہوں میں پھر رہی ہیں سب کی نقل و حرکت کو قبول فرما، جو ارادے غیروں کے ارادے قبول فرما، اندرون بیرون پیدل چلنے والوں کو قبول فرما، او میرے مولا کریم ہمارا یہ جمع ہونا بھی قبول فرما، جتنے مرد عورتوں نے ہاتھ اٹھائے میں یا اللہ تو ہماری اندر کی حاجات کو جانتا سمجھتا ہے، اپنے فضل و احسان سے اس جہان کی ساری بھلائیاں عطا فرما، وہ سارے شرور سے پناہ عطا فرما، بیماروں کو صحت عطا فرما دے، جو جہاں بھی بیمار ہیں ان کے لیے صحت عافیت کے فیصلے فرما دے، تنگ دستوں کی تنگی کو دور کروا دے، اے میرے رب ہماری یا اللہ دل کی تنگیاں بھی دور کر، ہمارے ہاتھ کی تنگیاں بھی دور کر، اور آخرت کی تنگیوں کو بھی دور فرما، جو ہم میں پہلے چلے گئے ان کے قبر درجات کو بلند فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، اپنے اپنے وقت پر عافیت کے ساتھ ایمان پہ خاتمہ فرما، دنیا اور آخرت بہتر فرما، وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.
مورخہ 13 فروری 2005، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام لاسانی ٹاؤن فیصل آباد مستورات میں بیان فرما رہے تھے. موضوع تھا خوبصورت زندگی اور قرآن میں عورت کا مقام. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں. علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فڈلبی ایریا، کراچی. فون نمبر 6370813.